أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی اخلاقی صفات کو منفرد اور ممتاز انداز میں اپنے قرآن میں پیش کیا، اور عظمت کی صفت سے یاد فرمایا، اور پیغمبر اکرم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کو اپنی تمامیت اور کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو بنیادی اہمیت دیں، جبکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ تعلیم اخلاقی کو ایک اضافی اور فالتو اور ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں. اگر انسان نے اخلاقی تعلیمات پہ عمل کیا تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی کیا تو کوئی ایسی قباحت اور برائی نہیں ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام میں جہاں شریعت میں دوسرے فرائض واجبات اور محرمات صریحاً بیان کیے گئے ہیں، وہاں اخلاقی تعلیمات میں جو واجبات ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو اخلاقی واجبات بھی واجب ہی ہیں، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت سے ماورا، شریعت سے الگ ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک آپشنل اور ایک اختیاری اخلاقی فریضے کے طور پہ پیش کیا گیا ہو. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں، چونکہ گفتگو سخاوت اور جود اور کرم کے سلسلے میں ہو رہی تھی، میں نے وہ حدیث پیغمبر آپ کی خدمت میں پیش کی جہاں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الرجال اربعۃ السخی فالسخی نہیں بلکہ السخی والکریم والبخیل واللئیم. انسانوں کی یہ چار قسمیں ہیں جو پیغمبر اکرم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی ہے، کہ لوگ یا سخی ہوا کرتے ہیں، یا کریم ہوتے ہیں، یا بخیل ہوتے ہیں اور یا لئیم ہوتے ہیں. پیغمبر کے کی سوان حیات میں اس بات کو مورخین نے درج کیا کہ لم یثبت عنده درہم ولا دینار، کہ پیغمبر کے پاس کوئی درہم و دینار باقی نہیں بچا کرتا تھا. وَإِن فَضُلَ لَمْ يَأْوِ إِلَى مَنْزِلِهِ، اگر پیغمبر اکرم کے پاس کوئی درہم و دینار بچ جاتا تھا تو آپ گھر واپس نہیں آتے تھے جب تک پہلے اسے اس کے اہل تک نہ پہنچا دیں، اس وقت تک واپس پیسہ لے کے گھر نہیں آتے تھے. لم یأوِ إِلَى مَنْزِلِهِ، اپنے گھر واپس نہیں لوٹتے تھے. اور چنانچہ جو پیغمبر کے مقربین تھے ان کی بھی یہی سیرت تھی. جتنے جتنے لوگ تاریخ میں رسول اہل بیت کے مقرب بنے اور آپ کے خواص میں سے شمار ہوئے ان کی سیرت اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ان کی بھی یہی سیرت تھی. جناب سلمان فارسی جب مدائن میں رہا کرتے تھے تو ایک روایت میں یہ نقل کیا گیا ہے، اب تاریخیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ اس جگہ جہاں رہا کرتے تھے اس علاقے میں اس محلے میں آگ لگ گئی، کہیں بعض تاریخوں میں نقل کیا کہ نہیں آگ نہیں لگ گئی بلکہ کوئی سیلاب آ گیا تھا. اب جو بھی روایت صحیح ہو، تاریخ کا اختلاف ہے، چاہے آگ لگی ہو چاہے سیلاب آیا ہو، لوگوں نے آ کے جناب سلمان فارسی کو اطلاع دی کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو روایت میں ہے کہ انہوں نے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی نالین پہنی، اپنے عصا کو اٹھایا، ان کا جو مصحف تھا قرآن اسے اٹھایا، اور ان کا کل سامان جو تھا وہ ایک تھیلے میں ایک بوریے کے اندر تھا، اس بوریے کو اپنے کندھے پر رکھا اور چل پڑے. اور اس کے جب چل پڑے تو آپ نے فرمایا کہ ہاکذا ینجل مخفون، اس طریقے سے خفیف بار لوگ یعنی سبک بار لوگ جن کا بوجھ ہلکا ہو وہ اس طریقے سے نجات پاتے ہیں. در حقیقت یہ جناب سلمان کا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ یا علی نجل مخفون وہلک المثقلون، کہ سبک بار لوگ جن کا وزن ہلکا ہو وہ نجات پا گئے، وَهَلَكَ الْمُثْقِلُونَ، اور وہ لوگ کے جن کا وزن زیادہ ہو وہ ہلاک ہو گئے. اب ان اس قسم کی حدیثوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمیں ماضی کے سیگے ہی ملتے ہیں. نجا ماضی کا سیگا ہے ینجو کے بجائے، یہ ہلکا بھی ماضی کا سیگا استعمال کیا گیا ہے یہلکو کے بجائے، جو مضارے اور فیوچر کا ٹینس استعمال نہیں ہوا. تو علماء عالم ہمارے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماضی محقق الوقوع ہوتا ہے، اس کا انجام پانا یقینی ہے کیونکہ انجام پا چکا ہے لہذا یقینی ہوتا ہے، تو مستقبل کی وہ باتیں کہ جو یقیناً ہو کے رہیں گی ان کے لیے بھی عربی زبان میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس مستقبل کی بات کو پیش کیا، یہ مستقبل میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ عربی زبان میں مستقبل کہتے ہیں، مستقبل بھی کہتے ہیں، تو جس مستقبل کی بات کو ہماری اردو میں مستقبل کہا جاتا ہے، عربی میں مستقبل بھی کہتے ہیں اور مستقبل بھی کہتے ہیں، تو جس مستقبل کی بات کو انسان یقینی سمجھتا ہو کہ یہ بات مستقبل میں ہو کے رہے گی، اس بات کے اظہار کے لیے عربی میں ماضی کا صیغہ استعمال بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ تاویل پیش کرتے ہیں اور دوسری تاویل یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، در حقیقت یہ صیغے جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت انسان نجات پا گیا یا اس وقت انسان ہلاک ہو گیا. یعنی کہ فقط اور فقط روز قیامت ہی جا کے ہم نجات پائیں گے، اس وقت کچھ بھی ہمارا سٹیٹس ڈیفائن نہیں ہوا، بلکہ ہمارے اہل معرفت یہی والا ترجمہ مراد لیتے ہیں کہ اس وقت کی یہ کیفیت ہے، ابھی یا انسان نجات کی حالت میں ہے یا اس وقت ہلاکت کی حالت میں ہے، اور جو ہماری اس وقت کی موجودہ کیفیت ہے اسی سے ڈٹرمن کیا جائے گا، اسی سے تشخیص دیا جائے گا کہ ہمارے مرتے وقت کی کیا کیفیت ہوگی، اور مرتے وقت کی جو کیفیت ہوگی اس سے یہ تشخیص اور دیا جائے گا اور ڈٹرمن کیا جائے گا کہ ہمارے روز حشر یعنی جس دن محشور ہوں گے قیامت کے دن، اس دن ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو یہ کوئی فقط ایک مجاز گوئی سے کام نہیں لیا، میٹافوریکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کر کے مراد مستقبل ہی لیا جا رہا ہو نیسسریلی، کیونکہ اہل معنی یہ، اہل معرفت یہ بیان کرتے ہیں کہ ان الموت علی وزن الحیات، کہ انسان کی موت اس کے زندگی کی طرح سے ہوتی ہے، جیسے اس کی زندگی اس نے گزاری ہوتی ویسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ گزاری ہے موت بھی ایمان کے ساتھ واقع ہوگی، اگر وہ ایمان کا نور اس نے ملکہ نفسانیہ میں مبدل کر دیا تو پھر موت بھی ویسے ہی واقع ہوگی اگر اس حالت میں موت واقع ہوتی ہے، اور اگر انسان نے کفر کی حالت میں یا آثار کفر، کفر عقیدتی ہو یا کفر عملی ہو، آثار کفر اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو وہی اس کی کیفیت موت کے وقت ہوگی، اور جیسی موت کے وقت کیفیت ہوگی ویسے ہی اس کو روز قیامت محشور کیا جائے گا۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھنا چاہے کہ میں موت کے وقت کس حالت میں ہوں گا، کیونکہ معتبر تو یہ ہے کہ ہم مرتے وقت کس حال میں ہیں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن نے کہا کہ مت مرنا سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مسلم ہو، تو مرتے وقت کی کیفیت اسلام میں معتبر ہے۔ نہ جانے کتنے کافر گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی انہوں نے کفر میں گزاری، فرعون کے جادوگروں سے لے کر، اور تاریخ انسانیت چھلک رہی ہے ایسے متعدد ہستیوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جو کفر کافر تھے مگر مرتے وقت مسلمان ہو گئے، یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، دہریے تھے، مرتے وقت مسلمان ہو گئے۔ تو معتبر جو ہے مرتے وقت کی کیفیت ہے، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کی کیا کیفیت ہے تو ہمیں اپنی زندگی کی کیفیت دیکھ لینی چاہیے، ویسے ہی انسان کا انتقال ہوگا، اور اگر انسان اپنے اس کیفیت کو سمجھنا چاہے کہ میں کس کیفیت میں محشور ہوں گا روز قیامت، تو اپنے مرتے وقت کی کیفیت دیکھ لیں، جس کیفیت میں میں مرتا ہوں، جیسا میرا عقیدہ ہے، جیسے میرے اعمال ہیں، اور جیسا میرا اخلاق ہے، جو کیفیت میرے مرتے وقت کی تھی ویسے ہی کیفیت میں میں روز قیامت محشور کیا جاؤں گا، کیونکہ ان الموت علی وزن الحیات، موت ہمیشہ حیات کے وزن پہ ہوتی ہے، جو وزن آپ کی روح میں اس وقت پایا جاتا ہے ویسا ہی وزن مرتے وقت اور ویسا ہی وزن روز حشر ہوگا، اور وزن جو ہے جن چیزوں کا ہے وہ ہے ساری کی ساری علم عالم غیب کی تعلیمات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلمان فارسی کی روش بھی یہی تھی، اور اہل بیت کے مقرب ہستیوں کی بھی یہی روش تھی، چنانچہ یہی سلمان فارسی جب انتقال کرتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا بندوبست ہو رہا ہے کہ اب مولا کائنات موجزانہ طور پہ تشریف لائے ہیں اور سلمان فارسی کی نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے، جناب خضر علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ اب چاہے ہمارے ہاں دو مختلف اقوال ہیں، بعض علماء محققین کہتے ہیں کہ جناب خضر جو ہیں وہ ایک نبی ہیں خدا کے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں ہے مگر اللہ کے ایک مقرب بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، ایک محبوب بندے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہیں۔ اب جو بھی قول معتبر مانا جائے، چاہے وہ نبی مانا جائے ان کو یا ولی اللہ مانا جائے، مگر اللہ کے محبوب بندے ہیں یا نبی ہیں خدا کے، تو ایک جناب خضر علیہ السلام بھی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور جناب جعفر طیار جو بحث سے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے جناب سلمان فارسی کے جنازے پہ، اور جناب خضر کے ہمراہ 70 ملین ملائکہ، اور جناب جعفر طیار کے ہمراہ 70 ملین ملائکہ، 140 ملین ملائکہ نے، اور ایک نبی خدا اور ایک شہید در راہ حق نے، اتنی عظیم ہستی نے آ کے مولا کائنات کے پیچھے نماز ادا کی، اور نماز کس کی ہو رہی ہے؟ سلمان فارسی کی۔ کتنی قدر و منزلت ہے سبک باری کی، پیسے کی اس سلسلے میں اہانت کرنا، یعنی پیسے کی توہین کرنا، پیسے کو موہان سمجھنا، پیسے کو بے قیمت سمجھنا، یہ روش تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی، اور اہل بیت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے پیسے کی۔ ایک شخص نے آ کے مولا کائنات سے کسی چیز کا سوال کیا، مولا نے حکم دیا اس کو دے دیا جائے، تو وہ شخص جس سے کہا کہ دے دیا جائے اس نے آ کے کہا کہ مولا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ دے دوں میں اس کو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے درہم دوں یا دینار دوں، بات سخاوت کی ہو رہی نا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں درہم دوں چاندی کے سکے یا دینار دوں سونے کے سکے، تو آپ نے فرمایا کہ کلاہما عندی حجران فاعط العربی انفعہما لہ، دونوں کے دونوں میری نگاہ میں پتھر ہیں، پتھر جیسے ہیں بالکل، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے درہم و دینار کی، سونے اور چاندی اب پتھر کی طرح سے، وہ بھی ایک مادن ہے، وہ بھی ایک. فاعط العربی، عربی کو وہ دے دو جو اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، جو اس کے کیس میں سوٹ کرتا ہو وہ اس کو دے دو. بے توجہ ہی، لا تعلقی، کوئی اہمیت ہی قائل نہ ہونا اس کے لیے، یہ روش تھی سارے ائمہ کی. اور جب تک یہ مال سے انقطاع اور دنیا سے کی محبت سے، دنیا سے انقطاع نہیں ہے، اسلام دنیا سے دوری اختیار کرنے کو اور منزوی ہونے کو اور کنارہ گیری اختیار کرنے کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے. جیسے رومن کیتھولکس کیا انہوں نے روحانیت کی ترویج کی اور سیلیبیسی کی ترویج کی اور شادی کرنے کی بھی مذمت کی گئی، اسلام میں اس قسم کے کوئی بھی نظریات نہیں ہیں. اسلام میں دنیا کے ساتھ، دنیا میں دنیا کے ساتھ اور دنیا والوں کے ہمراہ اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اندر زندگی قرآنی گزارنے کو کہا گیا ہے. وہاں وابستگی پیدا نہ کریں، یہ ایک الگ بات ہے. محبت شدید پیدا نہ کریں دنیا اور اس کے متعلقات کے ساتھ، یہ ایک الگ بات ہے. یعنی کہ دنیا سے دوری اختیار کر لیں. There is a fine line between these two things. کیونکہ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کی محبت نہ پیدا کریں تو ان کے ذہن میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا ہی سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں، لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں، ملنا تک بند کر دیتے ہیں، ملنا جلنا بند کر کے گوشہ نشین ہو گئے. یہ کہیں نہیں کہا اسلام نے. اہل بیت علیہ السلام، امام مولا کائنات 25 سال تک حق خلافت غصب ہونے کے باوجود، تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے ظلم کے ہونے کے باوجود، مولا کائنات جو ہے ہمیشہ جا کے مسجد نبوی میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے. معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے کٹ کے اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھ گئے کہ بھئی اب تو میں مسجد جانا ہی بند کر دوں، نہیں، معاشرے سے انزوا اور دوری اور کنارہ گیری اختیار نہیں کی، معاشرے کا حصہ رہے اور اس کی اصلاح کرتے رہے معاشرے کی. تو انزوا، دنیا سے دوری اختیار کرنا، یہ مضموم ہے، مذمت کی گئی ہے. ہاں، دنیا کے ساتھ وابستگی نہ پیدا کرنے پائے انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کو یہ روایت میں نقل کیا گیا کہ کانا علی ابن الحسین علیہ السلام یطوف بالبیت، امام سجاد علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہما وہ امام سجاد علیہ السلام کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے، زمانے کا حکمران، اور امام سجاد علیہ السلام اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ آگے آگے طواف کر رہے ہیں، اتنا چل رہے ہیں. تو عبد الملک سے رہا نہیں گیا. یہ کیفیت ظاہر ہے کہ جب بادشاہ، جب سلاطین چلتے ہیں تو ان کے سامنے سے لوگ تو خود بخود راستہ چھٹتا جاتا ہے، لوگ راستہ کھول دیتے ہیں، وہ ان کے سامنے کوئی نہیں آتا، مگر امام سجاد علیہ السلام اپنا طواف کر رہے ہیں بے توجہی کے ساتھ، کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس تاحوت کی طرف. تو اس نے کہا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارے میرے سامنے طواف کر رہا ہے، یہ ہماری طرف توجہ بھی نہیں کرتا. تو اس کے افراد نے کہا کہ یہ علی ابن حسین ہے. تو کہا کہ بلاؤ ان کو میرے پاس. اس کے لوگوں نے مولا امام سجاد علیہ السلام سے جا کے کہا اور امام کو لے کے آئے. تو کہا کہ لست قاتل ابی کا، میں تو آپ کے بابا کا قاتل نہیں ہوں، میں نے تو آپ کے والد کو قتل نہیں کیا، تو آپ کی یہ بے رخی میری نسبت سے کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان قاتل ابی افسد بما فعلہ دنیاہ علیہ، میرے باپ کے قاتل نے میرے باپ کی دنیا کو ان کے لیے برباد کر دیا، فاسد کر دیا، برباد کر دیا. وہ افسد ابی بذالک آخرتہ، اور میرے والد نے اس اپنے عمل کے ذریعے سے، اس موقف کے ذریعے سے یزید کی، یعنی اپنے قاتل کی آخرت کو برباد کر دیا. فَإِن كُنْتْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ كَهُوَ فَكُنْ، اگر تم بھی اس جیسے ہونا چاہتے تو ہو جاؤ. کیا شان بے نیازی ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم بھی اسی جیسے اسی کے روش میں عمل کرنا چاہتے ہو، تم بھی ہو جاؤ. یو آلسو جوائن ہیم، ہو کیئرس. اصل میں تو اس نے اپنا نقصان کیا، سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا. بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی کے کہ یہ صراط مستقیم ایک راہ بی تزاحم ہے. صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جس میں کوئی چیز آپ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی, کوئی چیز آپ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی, نہ کوئی آپ کا اپنا چاہنے والا, نہ کوئی مومن, نہ کوئی مسلمان, نہ کوئی منافق, نہ کوئی کافر, نہ مرتد, کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں نہیں بن سکتا. آپ اگر اپنے فریضے کو اللہ کے سامنے انجام دے رہے ہیں اور صراط مستقیم پہ گامزن ہے, کوئی کچھ بھی کرے, آپ کی کامیابی اس کے کرنے یا نہ کرنے پہ موقوف نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایسا عمدہ اور بے نیازی والا جواب دیا, تو کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں تو میں کہنے کا کہ نہیں, میں تو آپ کے باپ کے قاتل کی طرح سے نہیں ہونا چاہتا ہوں, مگر یہ کہ لما لا تخشانا کما یخشان الناس, مگر پھر بھی آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہیں, معاشرے کے لوگ تو ہمارے پاس چکر لگاتے ہی رہتے ہیں, نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو جوتیاں کھنچتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے تو آج بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک تصویر ان کی اوول آفس میں کھل جائے جو اپنے لیونگ روم میں لٹکا کے رکھیں کہ اپنی نسلوں کو دکھائیں گے کہ میں بھی وہاں گیا تھا, میری بھی وہاں دعوت ہوئی تھی, یہی ان کے لیے فخر کی بات ہے. تو کہا کہ لما لا تخشانا کما یخشان الناس, لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں چکر لگاتے ہیں ہمارے پاس, آپ کیوں نہیں ہمارے پاس آتے, آئی جائیں کم از کم آپ ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جائے کریں, ہم سے ملنے کے لیے آ جائے کریں, کچھ نہ کچھ ہم آپ کو مال دنیا, کچھ دنیا کا مال و متا ہم دنیا کو بانٹتے ہیں, ہم آپ کو بھی دے دیں گے. یہ سنا مولا نے, میں بات ہو رہی ہے دنیا سے اور مال دنیا کی سے بے رغبتی اور اس کو مہان اور لائق احانت سمجھنا. تو آپ نے فجل علی ابن الحسین السلام امام سجاد السلام وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے وہ بسط رداءہ اپنی ابا کو پھیلا دیا اور فرمایا کہ اللہم ارہی حرمت اولیائک عندک, بارلہ اپنے محبوب بندوں کی حرمت اور احترام اس کے سامنے دکھلا دے. جیسے ہی مولا کے الفاظ زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو آپ کے کانا ازارہ اباہ مملوئن دررن یکاد شعاعہا یختف الابصار, جیسے ہی مولا نے یہ فرمایا تو آپ کی ابا جو ہے وہ موتیوں سے لبریز بھر گئی اور اتنے چمکین موتی تھے کہ وہ گویا نکاحیں چندیا گئیں. سب تعجب میں پڑ گئے مولا کی اس معجزے کو دیکھ کے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من کانا, جس آدمی کی یہ حرمت اور یہ احترام ہو اللہ تعالی کی نگاہ میں, یحتاج الی دنیا کا, اسے تیری دنیا کی پرواہ ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ خدا سے کہ یہ اس کے بعد ان موتیوں کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا ہو, نہیں, فرمایا کہ اللہم خذھا فلا حاجت لی الیہا, لا حاجت لی الیہا, بارلہ اس کو واپس لے لے, مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, ایک موتی بھی اپنے پاس نہیں رکھا. یعنی یہ بے رغبتی تھی اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں. جب تک مال دنیا سے انقطاع, میں بار بار یہ لب دوہرا رہا ہوں کہ دنیا سے انقطاع نہیں, دنیا بعض ایسے ہوتے ہیں صاحبان معرف یعنی پڑھے لکھے علماء بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو, اسی لیے مرحوم امام خمینی کے سلسلے میں یہ بات بڑی بڑے بڑے عرفاء حوزہ علمیہ کے اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ ایک عارف بھی تھے اور ساتھ ساتھ ایک سیاست دان بھی تھے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کئی سارے ایسے عارفوں کو کہ جو صاحب معرفت ہے مگر علم سیاست میں ان کی وہ دسترسی نہیں ہے, ایسے سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ جن کا علم عرفان میں کوئی ان کی بصیرت نہیں ہے اس سلسلے میں. تو یا انسان جب عارف ہوتا ہے تو سیاست مدار نہیں ہوتا, سیاست مدار ہوتا ہے تو فقی نہیں ہوتا, فقی ہوتا ہے تو عارف نہیں ہوتا, عارف ہوتا ہے تو خطیب نہیں ہوتا. یہ ساری صفتیں ایک انسان میں بیک وقت جمع ہو جانا بڑی مشکل بات ہے. تو اس بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دینداری اس چیز میں کہ ہم دنیا ہی سے الگ تھلگ ہو کے زندگی گزارے, یہ دینداری نہیں ہے, یہ دینداری نہیں, یہ فریضے سے فرار ہے اور اسلام کی سلسلے میں کج فہمی ہے. اس لیے کہ یہ وہ سیرت ہے کہ جو آپ ہمارے 14 معصومین میں سے کسی ایک کی بھی نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے دنیا سے انقطاع اور دوری اختیار کر لی ہو. دنیا سے, دنیا سے دوری نہیں, دنیا کے متعلقات اور محبت دنیا سے دوری اختیار کی ہے, اٹیچمنٹ نہیں پیدا ہونے دی, اسی دنیا میں رہے, دنیا کا حصہ رہے, دنیا سے وابستہ نہیں ہوئے, معاشرے کا حصہ رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اس بات کی, اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مال کے ساتھ وابستگی نہ پیدا کریں. یہ جو کہا گیا ہے کہ جتنا زیادہ فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب, جیسے نحج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں کہ حلال مال کے سلسلے میں حساب دینا پڑے گا اور حرام مال کے سلسلے میں عقاب ہے, عذاب ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ بالکل دنیا سے منقطع ہو جائے. سلمان فارسی کو بھی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا علماء کرام سے, پیغمبر کرم نے سلمان فارسی کو بھی ایک درہم دیا اور ابو ذر کو بھی ایک درہم دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ کل آ کے اس کا حساب دے دینا. پیغمبر اکرم کے ہر کام میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. اگلے دن سلمان فارسی آئے اور ابو ذر بھی آئے پیغمبر کے حضور. پیغمبر ان کو باہر لے گئے صحرا میں اور جلتے ہوئے پتھر کے اوپر, ظاہر ہے پتھر تو جلتا ہی ہے صحرا کی گرمی میں, آپ نے دونوں سے کہا کہ آپ ایک ایک کر کے جائیں, اس پتھر پہ کھڑے ہوں اور مجھے حساب دیں کہ وہ جو آپ نے درہم کیسے خرچ کیا. سلمان فارسی گئے پتھر کے اوپر اور کھڑے ہوئے اور جلدی سے یہ جملہ کہا کہ انفقتہ فی سبیل اللہ, میں نے اسے راہ خدا میں انفاق کر دیا. یہ کہا ہوگا تو اترا ہی نہیں سے. اس کے بعد ابو ذر کی باری تھی, ابو ذر گئے اس پتھر پہ چڑھے. اب پیغمبر اکرم کے حضور میں تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا, اور ابو ذر تو ویسے بھی وہ ہستی ہیں جن کو پیغمبر نے صدیقین میں سے صدیق کہا ہے, صدیق شمار کیا ہے کہ ما اضلت القبراء ولا اقلت الغبراء على ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر, کہ آسمان نے اپنا سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کا. اور اس حدیث کے راوی تو خود امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ میں نے رسول کو کہتے سنا. یہ تو حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے, اس کے راوی تو خود حضرت علی ہیں. تو اتنا سچا آدمی جس کے سلسلے میں مولا کائنات نے پیغمبر کی یہ حدیث نقل کی, وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اگر سے کچھ ایسے احمق بھی تھے جو رسول کے سامنے بھی آ کے جھوٹ بولا کرتے تھے, اگر ایف بی آئی آپ کا انٹرویو لینے کے لیے آئے ان کے پاس پہلے سے آپ کی ویڈیو کیسٹ موجود ہو, اب آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں تو کیا کہا جائے گا؟ حالانکہ یہ اس سے کوئی مقایسہ اور کمپیرزن نہیں ہے ایک ویڈیو کیسٹ کے ساتھ, کیونکہ اس کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے ان کے علم غیب کے ساتھ. ان کو تو پوری کائنات کے خلق ہونے سے پہلے کائنات کا علم تھا, اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کے اس نام کے بھی مظہر ہے کہ عالم اذ لا معلوم. اللہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی معلوم ہی نہیں تھا, جس چیز کو جانا جاتا ہے وہ چیز ہی نہیں تھی, کوئی چیز خلق ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی اللہ عالم تھا. جب کوئی چیز خلق ہوگی تو اس کو جانا جائے گا نا, تبھی تو کوئی چیز جب خلق نہیں ہوئی تھی تو کوئی معلوم تو موجود تھا ہی نہیں, تو کس چیز کا علم حاصل کیا جائے؟ اس وقت بھی اللہ عالم تھا. اور اہل بیت علیہم السلام اللہ کے اس اسم کے بھی مظہر ہیں, لہذا کائنات کے خلق ہونے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ کیا ہوگا. تو کیا مقابلہ ایک ویڈیو کہتے ہیں, تو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا, مگر تھے ایسے احمق لوگ کے جو رسول اہل بیت کے سامنے آ کے بھی جھوٹ بولتے تھے. تو ابو ذر جو ہیں وہ پتھر پہ گئے اور انہوں نے پیغمبر اکرم کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے درہم دیا تھا, اتنے عرصے سے مجھے فلاں چیز کی حاجت تھی, ضرورت تھی. اب ابو ذر جیسی ہستی جو نویں درجہ ایمان پہ, وہ کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی اسراف تو نہیں کریں گے نا, نہ کوئی اسراف کریں گے نہ کوئی تبذیر کریں گے نہ مال کا نہ تقدیر کریں گے. یہ ساری چیزیں مضمون ہیں مال کے سلسلے میں, نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اوور اسپینڈنگ کرے, چاہے بھلے آپ حلال چیز خریدیں, 50 دعائے کمیل کی آئی سی میں ضرورت ہو فرض کر لیجئے اور میں جا کے 500 خرید کے لے آؤں,
یہ بھی حرام ہے نا. اب کوئی صاحب کہ نہیں خریدی تو میں نے دعائے کمیل ہی ہے, میں نے کوئی حرام چیز میں تو نہیں لگایا, نہیں آپ نے اوور اسپینڈنگ تو کی ہے نا. دیر از اے لمیٹڈ پیس آف پائی اویلیبل, دیر از لمیٹڈ ریسورسز آن دا پلانٹ ارتھ. اف یو مس یوز دوز ریسورسز, جتنے بھی محدود وسائل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں, کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی مال, مال سارا قضا خدا کی امانت ہے, ہمارا نہیں ہے, ہم اس کے امین ہیں, اس میں ہم اپنی مرضی سے
کوئی بھی ایسا تصرف کریں کہ جو اس توازن کو
برباد کر دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں پیش کیا ہے اور قائم کیا ہے.
تو یہ بھی اسراف ہے کہ انسان یہ کہ جس طرح سے حرام مد میں خرچ کرنا
اسراف ہے, اس طرح سے یہ کام بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے ایک جائز چیز کو خرید رہے ہیں جو
حیات سے زیادہ ہو. اور تقدیر بھی منع کی گئی ہے, ایک انسان کو اللہ نے مال دیا ہے مگر اس کے باوجود اپنے مال کو بچا کے رکھ رہا ہے, بیوی بچوں کو ترساتا رہے,
اس کی بھی مذمت کی گئی ہے.
الذین اذا انفقوا لم یسرفوا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ لوگ کہ جب وہ انفاق کرتے ہیں لم یسرفوا, نہ اسراف کرتے ہیں, ولم یقتروا, اور نہ تقدیر کرتے ہیں. مال موجود ہے, ضرورت بھی ہے بیوی بچوں کو, پھر بھی بچا کے بیٹھے ہیں اور جائز احتیاج کے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کنجوسی کی بنیاد پہ. یہ کوئی اچھی صفت نہیں, اس کی مذمت کی گئی ہے اسلام میں کہ انسان کی بیوی یا انسان کے گھر والے یہ تمنا کریں کہ اس شخص سے ہمیں نجات ملے, کب اس کو موت آئے گی تاکہ ہمیں اس کی اس روش سے ہمیں نجات ملے, چھٹکارا ملے, دل میں یہ تمنا رکھیں چاہے زبان سے نہ بھی کہہ سکیں. یہی ہوگا نا, جب انسان تقدیر کرے گا تو یہ نتیجہ نکل سکتا ہے, یہ اس کا منطقی نتیجہ نکل سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم جب ایک شخص کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ اس کے بچے جو ہیں, پتہ چلا پیغمبر اس کے بچے سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں. اسی شخص کے جس کو دفن کر کے آ رہے تھے اس کے بچے سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں. پیسے والا آدمی تھا, جب پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ اسی کے بچے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا پہلے کہ یہ شخص کے بچے ہیں میں تم لوگوں کو اجازت نہ دیتا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دیتا میں تمہیں. کیا مطلب ہوا, کس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے کی اجازت ہے امام صادق علیہ السلام کی شریعت میں؟ ایک کافر کو. یہ کفر کی صفت ہے اس طریقے سے انسان رویہ اپنا رکھے, یہ کفر کی صفت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں مال دنیا کے ساتھ کسی بھی قسم کی وابستگی کو ہمیں اس کو اپنے کو بریدہ کرنا پڑے گا, تب جا کے ہم سخاوت و کرم کے منزل پہ فائز ہو سکتے ہیں. اور بالخصوص روز جمعہ, روز جمعہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا یہ تھا کہ روایت میں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے گھر میں آئے, اور آنے کے بعد اپنے ملازم سے آپ نے فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی فقیر یہاں سے بغیر اس کی حاجت پورے ہوئے جانے نہ پائے, یعنی اس کو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دے دیا جائے. تو راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا کہ مولا ہر فقیر جو دروازے پہ آتا ہے وہ تو مستحق تو نہیں ہوتا, تو یہ کیسے کہ ہم کوئی بھی فقیر کے بارے میں آپ نے بالکل جنرل سٹیٹمنٹ دے دی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہر فقیر مستحق نہیں ہوتا, مگر میں یہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میرے ساتھ وہ نہ ہو کہ جو جناب یعقوب کے ساتھ ہوا تھا. راوی کہتا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا جناب یعقوب کے ساتھ؟ فرمایا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بکرے کو ذبح کیا, اپنے بیٹوں کے ہمراہ پورا کھانا کھایا, اور اسی رات شب جمعہ تھی اور دروازے پہ کسی نے دستک دی. دیکھیں روایت میں کہا گیا کہ شب جمعہ مرد فقیر کو الگ مت کرو, اسے بغیر اس کی سوال کو پورا کیے واپس مت جانے دو. نہیں کہ آدمی نے اس کو جھڑکا دیا اور واپس بھیج دیا خالی ہاتھ. اگر کوئی مرد آپ کے دروازے پہ شب جمعہ دستک دے اس کو خالی ہاتھ مت جانے دیں, روایت میں کہا گیا ہے. تاکید کی گئی ہے ہمارے ہاں شب جمعہ, جمعے کے دن صدقہ دینے کی خصوصی تاکید ہے. تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا کے, گوشت کھا کے, گوشت فن کا, اور بیٹھے ہیں, اور ایک فقیر آئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, چنانچہ یقین نہیں تھا کہ یہ آدمی مستحق ہے تو اس کو صدقہ نہیں دیا گیا, جبکہ وہ شخص مستحق تھا اور اس نے روزے سے بھی تھا, اور اس نے وہ اپنے گھر پہنچا, وہ بھوکا رہا, افطار نہیں کر سکا, اور اگلے دن میں اس نے بغیر سحر ہی کھائے روزہ رکھ لیا. اب اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ پیش کیا.
اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بھی مظلوم مستحق اپنا گلا یا شکوا پیش کرتا ہے، مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے.
جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مظلوم کی آہ.
کتنی جلدی پہنچتی ہے مظلوم کی آہ؟
اتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کا. دعوت المظلوم لا ترد. پیغمبر نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ مستجاب ہوتی ہیں، جن میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟
دعوت المظلوم. اور حدیث میں کہ لئنہ یطلب من اللہ حقہ، کہ مظلوم آدمی اپنے سے اللہ کا اپنا حق مانگ رہا ہے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے کہ ایک صاحب حق کو اس کا حق نہ دے.
تو لہذا ہمیں اس چیز کی پرواہ کرنی چاہیے. یہی وہ رات تھی، امام صادق فرماتے ہیں اپنی حدیث میں، طویل حدیث ہے، آگے چل کے مولانا فرمایا یہی وہ رات تھی جس رات انہوں نے فقیر کو صدقہ نہیں دیا، اسی رات خواب میں دیکھا جناب یوسف نے کہ یہ انی رأیت احد عشر کوکباً، 11 ستارے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں. وہ پورا واقعہ جو ہے اسی رات کا ہے. تو انسان بعض دفعہ یہ سمجھ ظاہر ہے کہ یہ کوئی حرام کام تو نہیں کیا جناب یعقوب نے، انبیاء معصوم حرام کام تو نہیں کرتے، مگر ترک اولا تھا جناب یعقوب کا، یہ ترک اولا تھا. رسول اہل بیت علیہ السلام کی شرف و فضیلت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی ساری زندگی کبھی کوئی ترک اولا بھی نہیں کیا، کوئی ایسا کام جو کہ بہتر تھا کہ اس کو ترک کیا جائے مگر انجام دے دے انسان، ایسا کبھی بھی نہیں کیا. اس لیے کہ ان ہستیوں کی نگاہ میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ سوایا ہوا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ آخری مجالس میں میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ محبت الہی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ویکینڈ کی مجالس میں پیش کروں گا. ان ہستیوں کی نگاہ میں سوائے محبت الہی کے اور اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لہذا خیر کے سلسلے میں میں نے حدیث بیان کی تھی گزشتہ مجلس میں کہ معروف کو دینے کے سلسلے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ لا یتم المعروف، نیک کام اس وقت تک تمام اور کمال تک، تمامیت اور کمال تک نہیں پہنچتا جب تک الا بتستعجیل ہی و تصغیر ہی و تصغیر ہی. حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی کہ معروف اور نیک کام اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچتا جب تک آپ ان تین صفتوں کو اس کام کے اندر پیدا نہ کر لیں، اس کو چھپا کے انجام دیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور تعجیل ہی اس میں اجلت سے کام لیں، جلدی انجام دیں، تاخیر نہ کریں معروف کے، اور تصغیر ہی اس کو چھوٹا سمجھیں. جناب لقمان کی نصیحت آپ کو یاد ہے، جناب لقمان کی جو نصائح ہیں، کیونکہ اہل ورع تھے، اہل زہد تھے، دنیا کی محبتوں، دنیا کی متعلقات سے دوری اختیار کی تھی، تو جو آدمی دنیا سے میں زہد دکھلاتا ہے اور ورع دکھلاتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے اس کے حرام کاموں سے، اس کے متعلقات سے، اس کو اللہ تعالی حکمت عطا کرتا ہے. اور کہا گیا کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ دنیا میں زہد اور ورع سے کام لے رہا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ. یہ علماء نے بیان کیا ہے، علماء اخلاق نے.
کسی بھی آدمی کو اگر آپ معاشرے میں دیکھیں کہ وہ دنیا کی متعلقات سے دوری اختیار کر رہا ہے،
حرام کاموں سے پرہیز کر رہا ہے، زہد و ورع رکھتا ہے اپنے اندر، اس سے زیادہ آپ قرب پیدا کریں. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُلْقِ الْحِكْمَةِ، وہ حکمت کی باتیں کرے گا. جتنا زیادہ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے اتنا زیادہ آپ کو حکمت پتا چلے گی. تو جناب لقمان کوئی نبی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی وصی نبی نہیں ہے،
مگر اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، کیوں انہوں نے دنیا کے متعلقات سے دوری اختیار کی.
تو فرمایا کہ دو چیزوں کو جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو کبھی بھی مت بھلانا، ایک اللہ اور ایک موت کو. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان ہندوستان کی ثقافت میں یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ بھئی موت کا تذکرہ مت کرو، ارے کہاں اپنے مرنے کی بات کرنے لگے. یہ ہمارے کلچر میں بڑی ایک ایسی چیز ہے جس کو منع کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں آئے دن موت کا تذکرہ اور اٹھتے بیٹھتے موت کا تذکرہ کیا جاتا تھا. جب بھی آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کے سامنے خدا اور قیامت اور موت کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ذکر موت اٹسلف اسلام میں ثواب ہے،
جتنا زیادہ آپ موت کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے.
اذکروا حادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والے کو یاد رکھو، یعنی موت. موت ہے جو آ کے ساری دنیا کی لذتوں کا خاتمہ کر دے گی، ساری لذتیں یہیں رہ جائیں گی، دنیا کی وقتی لذتیں سب یہیں رہ جائیں گی. تو اس موت کو یاد رکھنے کی تاکید کی گئی. تو جناب لقمان نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، کہ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک اللہ اور ایک موت، اور دو چیزوں کو بھلا دینا. اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھلا دینا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کو بھلا دینا. ان دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی اور معروف کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آدمی اس میں تعجیل نہ کرے. تعجیل کرنا، سرعت سے کام لینا، جلد اجلت سے کام لینا، اس سے مراد یہ کہ ہم باقی امور میں بھی اجلت سے کام لینا شروع کر دیں. خیر کے سلسلے میں تعجیل کے لیے کہا گیا ہے، معروف کے سلسلے میں تعجیل کے لیے کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں اجلت سے کام لیں، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اجلت سے کام لیں. اس کی تو مذمت کی گئی اسلام میں. جناب داؤد کے پاس وہ شخص آیا کہ میرے بھائی کے پاس 99 بھیڑے ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی ہے، اور جو میرے پاس ایک ہے اس کا بھی وہ مطالبہ کر رہا ہے. آنے کے جناب داؤد نے کہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، فیصلہ سنا دیا. آنے کے فیصلہ ان کا کوئی غلط اور حرام نہیں تھا، فیصلہ ان کا برحق تھا، مگر اسلام میں طرفین کی بات سنے بغیر فوراً فیصلہ سنا دینے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ جناب داؤد کا ترک اولا تھا. چنانچہ جیسے ہی یہ احساس ہوا اس ترک اولا کا، فوراً ہی اللہ کے حضور میں توبہ کی. تو اسلام میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری چیز کے سلسلے میں تعجیل کریں، مثلا کسی مومن کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں. تعجیل کر کے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. یعنی ممکن انسان کسی پہ تہمت لگا دے، کسی کی غیبت کر بیٹھے، کسی کے بارے میں سوء ظن کرے. سوء ظن بھی غلط ہے. یہاں تک 70 تاویلیں کرنے کو کہا گیا ہے کہ ایک مومن کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ 70 تاویلیں کریں. لا، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک مومن کے کام کی ایک ممکنہ حلال جائز پاسبل تعویل ممکن ہو، اور اس کی موجودگی میں آپ ایسی تعویل اور توجہ کریں کہ جو اس کے خلاف جاتی ہو. اس حد تک اسلام نے ہمیں اخلاقی تعلیمات سکھائی ہیں، مگر ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ فوراً جمپ انٹو ڈیسیجنز، فوراً فیصلہ اپنا کر لیتے ہیں دوسرے طرف سے سنے بغیر. جناب موسیٰ اولی الرزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں، اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ جناب خضر کے پاس جائیں، ابدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا جناب خضر کو، اور جناب خضر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انک لن تستطیع معی صبرا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جناب موسیٰ کے صبر میں اضافہ کروائے، ان کو یہ احساس ہو کہ ان کو صبر و تحمل میں اضافہ کرنا ہے. جتنا زیادہ انسان صاحب علم کے سامنے صبر و تحمل سے کام لے گا، اتنا زیادہ اس کے علم و حکمت میں اضافہ ہوگا. اور جتنا آپ نے صاحب علم کے سامنے بے صبرہ پن دکھایا، اتنا آپ محروم رہیں گے، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. کیونکہ ہمیں ضرورت ہے، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اذا جلستا الی العالم و علمہ، جب کسی عالم اس کے علم کے سامنے بیٹھو، فَكُنْ عَلَىٰ أَن تَسْمَعَ أَحْرَصْ مِنْكَ عَلَىٰ أَن تَقُولَ، تو سننے کے سلسلے میں زیادہ حریص ہو بنسبت بولنے کے سلسلے میں. اس سے پہلے کہ ہم لب گشائی کریں، ہم بول بیٹھے، ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک عالم سے سوال کیا جاتا ہے، دوسرے صاحب بول پڑتے ہیں بیچ میں. اس کی مذمت کی گئی ہے، آپ بولے نہیں، آپ ان کو بولنے دیں. جب اس طرح کے کام کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی جو کچھ آپ ممکنہ طور پہ سیکھ سکتے تھے اس کو آپ نے پہلے ہی محدود کر دیا. اب تو بات کہاں سے کہاں نکل سکتی ہے اور موضوع بدل سکتا ہے، اس کے بعد آپ خود ہی محروم رہ جائیں گے. تو فرمایا کہ تتعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول، تو بہترین طریقے سے سننا سیکھو جس طرح سے بہترین طریقے سے بولنا سیکھتے ہو. لہذا جناب موسیٰ کو پہلے ہی انہوں نے وارن کر دیا تھا اس اجرت سے، کہ یہ اجرت نہ کیجیے گا اس سلسلے میں، آپ صبر نہیں کر سکتے. وہ کیف تستطیع علی ما لم تحط بہ خبرہ، اور جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے بارے میں آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ صبر تو وہ کرے گا جس کے پاس علم ہو. کم از کم انسان کو اتنا تو پتا ہو کہ میں نہیں جانتا،
اگر انسان نہیں جانتا ہے اور اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تو اس کی تو اصلاح جہل مرکب کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اصلاح اس جاہل کی ہوتی کہ جو یہ سمجھ نہیں جانتا ہو یہ بھی جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا. اگر جاہل یہ سمجھتا ہو کہ میں جانتا ہوں, یعنی نہیں جانتا, جاہل تو ہے نہیں جانتا مگر یہ سمجھتا ہو کہ میں جانتا ہوں, اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو یہاں تک کہ وہ مفصل واقعہ ہے جو پورا واقعہ پیش کرنا میرا مقصد نہیں ہے کہ جناب موسیٰ سوار ہوئے حضرت خضر کے ساتھ تو کشتی میں سوراخ کیا, پھر جوان کو قتل کیا, اس کے بعد وہ دیوار اس شہر میں پہنچے کہ جہاں شہر والوں نے کھانے پینے تک کے لیے نہیں پوچھا, بھوکے اور پیاسے دو نبی خدا شہر میں جا رہے ہیں, شہر والوں نے کھانے پینے کے لیے بھی نہیں پوچھا اور جناب خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تیسری مرتبہ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ کچھ اس کی اجرت ہی لے لیتے اس کام کی, ظاہر ہے لوگوں نے اب کھانے پینے کو ہی نہیں پوچھا تو کچھ پیسہ مل جاتا ہمیں اس کام کا. تو جناب خضر نے کہا یہاں ختم ہو گئی, ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ یہاں ختم ہو گیا. پھر ایک ایک کر کے اس کی تعویل پیش کرنا شروع کی کہ یہ اس کی تعویل یہ تھی کہ وہ بادشاہ پیچھے آ رہا تھا, اگر کشتی میں سوراخ نہ کرتا میں تو بادشاہ کشتی کو چھین لیتا, اور غلام کو قتل اس لیے کیا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور یہ شخص نزدیک تھا کہ ان کو بھی غلط راستے کی طرف کھینچ دے, اللہ اس سے بہتر ان کو عطا کرے گا. اور دیوار جو تھی وہ در حقیقت دو یتیم بچوں کی تھی, کان ابوہما صالحن, جن کا باپ صالح تھا. ہمارے استاد تفسیر میں یہ فرمایا تھے کہ یہ کان ابوہما صالحن جو آیت میں ابوہما کہا گیا, ابوہما سے مراد باپ نہیں تھا اصل میں, بلکہ یا اس کا ساتویں پشت کا جد اعلیٰ تھا یا سترویں پشت کا جد اعلیٰ تھا, جس کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ساتویں پشت میں بھی آپ کا جد اعلیٰ جو گزرے ہیں, آپ کے جد اعلیٰ یا سترویں پشت میں بھی کوئی جد اعلیٰ گزرے ہیں کہ جو صالح ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کی پرورش کرے گا, رعایت کرے گا, خیال رکھے گا اگر انسان عمل صالح رکھتا ہو. دو نبیوں کو اللہ نے حکم دیا, دو نبیوں کا اللہ نے بندوبست کیا کہ آ کے ان یتیموں کے خزانہ کا خزانہ جس دیوار تلے پوشیدہ ہے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیں تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے, کہ یہ یتیم بچے جب اپنے بلوغ تک پہنچیں گے تو خود اس خزانے کو نکال لیں گے. تو دو یتیم بچوں کی اتنی اللہ نے پرواہ کی کہ دو نبیوں کے ذریعے سے اس دیوار کو صحیح کروایا. کیوں؟ کیونکہ ان کے جد اعلیٰ صالح تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں تعجیل کی مذمت کی گئی ہے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں, صاحب علم کے سامنے لب کشائی کرنے کے سلسلے میں. کسی پہ انسان تہمت لگا سکتا ہے, کسی کی برائی کر سکتا ہے, حسن ظن انسان کرنے کے بجائے سوء ظن میں مبتلا ہو سکتا ہے, مگر جہاں تعجیل کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. سرعت کرو, تیزی دکھاؤ, الی مغفرۃ من ربکم, اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب. و جنت, اور جنت کہ جس کا عرض, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا. تو ہمیں سرعت دکھانی چاہیے جنت کے سلسلے میں, اور سرعت دکھانی چاہیے اللہ کی مغفرت کے سلسلے میں. جتنے بھی نیک کام اور معروف کام ہیں ان کے انجام دہی کے سلسلے میں ہمیں سرعت دکھانی چاہیے, اس کے علاوہ کسی کے سلسلے میں فیصلہ کرنے میں سرعت کے لیے نہیں کہا گیا ہے. تو معروف کا کمال اس میں موقوف ہے کہ آپ جلد از جلد اس معروف کو انجام دے دیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تستیر ہی اس کو چھپائیں, اور یہ کہا گیا کہ تصغیر ہی, اذا اجلتہ ہنأتہ, اگر آپ نے معروف کو جلد انجام دیا تو آپ نے اپنے آپ کو قابل تہنیت, آپ نے اسے قابل تہنیت بنا دیا, قابل مبارکباد بنا دیا. اور اگر آپ اپنے کیے گئے نیک کام کو چھوٹا سمجھیں گے, اذا صغرتہ, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں عظمتہ, تو آپ اس کو عظیم بنا رہے ہیں. جس بھی نیک کام کو آپ نے چھوٹا سمجھ لیا اپنی نیت میں, آپ اس کو حقیر سمجھیں, اپنے نیک کام کو اس کو اہمیت نہ دیں, اس کو اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ جب چھوٹا سمجھیں گے تو آپ در حقیقت اس کو عظیم بنا رہے ہیں. آپ کے چھوٹا سمجھنے کے ذریعے سے یہ کام عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہ میں. لہذا
کسی بھی
نیک کام کے سلسلے میں ہمیں اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے. جناب ایک ہمارے بہت مشہور خطیب گزرے ہیں, ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بڑی مدرسے انہوں نے پڑھی, اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک بڑے مشہور خطیب ہیں, 15,000 حدیثیں ان کو حفظ تھیں. 15,000 حدیثوں کو حفظ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. 40 حدیثیں اگر انسان کو حفظ ہو تو پیغمبر نے فرمایا کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما, جو میری امت میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کرے گا اس کو اللہ مبعوث کرے گا بحیثیت فقیہ اور عالم کے. اب ظاہر ہے کہ حفظ سے مراد, جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں مجالس میں, کہ حفظ سے مراد نہ قرآن کے حفظ سے نہ حدیث کے حفظ سے یہ مراد نہیں کہ صرف آدمی طوطے کی طرح سے رٹ لے, بلکہ ان حدیثوں کے کانٹینٹس پہ, اس کے محتوی پہ عمل بھی کرے. تو اگر کسی نے 40 پیغمبر اکرم کی, بعض روایتوں میں یہ بھی ہے مما یحتاجون الیہ فی امر دینہم, وہ حدیثیں جن کے طرف لوگ محتاج ہوا کرتے ہیں اپنے دینی امور میں, ان کو حفظ کرے. تو انسان نہ فقط حفظ کرے بلکہ اس پہ عمل بھی کرے. 40 حدیثوں پہ اگر آپ نے عمل کر لیا, روز قیامت آپ فقیہ اور عالم مشہور ہوں گے. تو عالم تھے تو جا کے وہاں عالم مشہور ہوں گے نا. انسان جب یہ کہا جا رہا ہے کہ روز قیامت آپ عالم اور فقیہ مشہور ہوں گے, میں پہلی عرض کر چکا ہوں کہ ان الموت علی وزن الحیات, موت تو حیات کے وزن پہ ہوا کرتی ہے. تو اگر جو آدمی روز قیامت عالم اور فقیہ مشہور ہو رہا ہے, اس کا مطلب وہ مرتے وقت بھی عالم اور فقیہ تھا, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی عالم اور فقیہ تھا. تبھی تو وہ اس حالت میں مرا ہو, تبھی تو اس حالت میں مشہور ہو رہا ہے. تو 15,000 حدیثیں ان کو حفظ تھی اور بڑے مشہور خطیب تھے. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا, نہ جانے کتنی مدرسے ساری زندگی میں پڑھی ہوں گی امام حسین علیہ السلام کے لیے, جب انتقال ہوا تو امام حسین علیہ السلام عالم برزخ میں تشریف لائے. اور آنے کے بعد فرمایا کہ تمہاری ایک مقبول قبول شدہ مجلس میرے پاس ہے. کہا مولا میں نے تو ساری زندگی مجلسیں پڑھی ہیں, کون سی والی ایک مجلس ہے جو آپ کے پاس قبول شدہ مجلس ہے؟ فرمایا کہ جو وہ اس بڑھیا کے گھر میں پڑھی تھی. اور یہ کہا آپ تشریف لے گئے. چنانچہ ان کے وہ کون سی والی مجلس تھی؟ وہ والی مجلس تھی کہ جو واقعہ یہ نقل کیا گیا کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے سڑک پہ, اور راستے میں ایک ضعیف العمر خاتون ملی, بوڑھی غریب خاتون. کہنے لگی کہ میں اپنے گھر پہ ہر سال ایک مجلس کراتی ہوں امام حسین علیہ السلام کی, اور میری خواہش یہ کہ آپ میرے گھر پہ چل کے اس دفعہ وہ مجلس پڑھے. میں نے کہا کہ شاید تم مجھے پہچانی نہیں کہ میں کون ہوں. کہ نہیں, میں آپ کو بڑی اچھی طرح پہچانتی ہوں, آپ فلاں مشہور خطیب ہیں, مگر میری خواہش ہے, اور میں سارے سال برتن مانجتی ہوں, برتن دھوتی ہوں اور پیسے اکٹھا کرتی ہوں اس ایک مجلس کی خاطر. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا پتا بتا ہی دیں. اپنا پتا لیا, پتا معلوم کر لیا. چنانچہ ذہن میں آیا تو رابطہ کیا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اہل تقویٰ کی مدد کرتا ہے مخفی طریقوں سے. یہ اللہ کے مستور طریقے ہیں کہ کسی کی اگر دستگیری کرنا چاہ رہا ہو خدا, یہ دستگیری کا طریقہ ہے اہل تقویٰ کی. اگر کوئی بات آپ کی اللہ کو پسند آ جائے, کوئی ایک عمل پسند آ جائے, بھا جائے خدا کو, تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ خدا نکال دے گا کہ آپ کی دستگیری کر لی جائے, اور اس عمل کے ذریعے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جس آدمی کی ایک مجلس امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو نجات کی پھر کیا پرواہ. لہذا آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین, قبلت قبل ان قبلت قبل ما سواہا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے, اگر نماز قبول کر لی گئی تو باقی سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا, نماز ٹھکرا دی گئی تو سارے اعمال ٹھکرا دیے جائیں گے. اور پھر حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی انسان کی دو رکعت نماز بھی قبول کر لی جائے تو ساری نمازیں قبول کر لی جائیں گی. اب ساری نمازوں سے بات ڈکریز ہو کے کہاں آ گئی؟ دو رکعت نماز پہ. کبھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, اور نہ فقط یہ کہ خدا اتنا رحیم ہے بلکہ دو رکعت نماز
شرائط کے ساتھ پڑھ لینا آسان بات نہیں ہے. کہ اگر دو ہی رکعت نماز انسان اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو کافی ہے, ساری نمازیں قبول ہیں, ساری نمازیں قبول ہیں, پیغمبر کی معتبر حدیث ہے, سنیوں نے شیعوں نے سب نے نقل کیا کہ سارے اعمال قبول ہو جائیں گے, دین کا ستون ہے.
بلکہ ایک حدیث میں تو میں نے پڑھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من قبل اللہ منہ حسنتا واحدتا لم يعذبه ابدا. یہ ہے مضمون روایت کہ جس آدمی سے اللہ ایک نیکی کو قبول کر لے اس پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا.
کتنی اللہ کی رحمت ہے, مگر انسان کوئی کام اللہ کی خاطر خالصتا لوجہ اللہ انجام تو دے. تو کہتے ہیں کہ یہ دستگیری تھی,
یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ان کی دستگیری ہو رہی تھی,
چنان سے انہوں نے پتہ لے لیا اس مومنہ کا اور رابطہ کیا اس مومنہ سے
اور پہنچ گئے اس دن جس دن اس نے کہا تھا مجلس کے لیے. اور وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ خواتین بیٹھی ہیں, غریب خاتون ہیں, گھر میں بس ایک چادر بچھی ہوئی ہے, زمین پہ بٹھا دیا اس نے,
کوئی کرسی بھی گھر میں نہیں تھی. چنان سے ایک تکیہ لا کے اس مومنہ نے رکھ دیا کہ اس تکیے کے اوپر بیٹھ کے آپ مجلس پڑھ لیجئے, گھر میں کوئی کرسی نہیں ہے. تکیے پہ بیٹھ کے انہوں نے پڑھی اور کہتے ہیں نقل کیا گیا ہے کہ جب مصائب پڑھنا شروع کیے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ در و دیوار ان کے ساتھ گریا کر رہے ہیں. برکت ہے بعض لوگوں کے زندگی میں, جیسے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, ان کے کاموں میں, ان کی زندگی میں, ان کے گھر میں, ان کے مال میں, ان کی اولاد میں برکت ہوتی ہے طہارت قلب کی وجہ سے. چنانچہ
چلتے وقت اس مومنہ نے کچھ ہدیہ بھی
ان خطیب کو پیش کیا. کہا نہیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں, میں پیسے کے لیے مجلس نہیں پڑھتا, خدا نے بہت دیا ہے. کہا میں جانتی ہوں کہ آپ پیسے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں, کہ مگر میرا پیسہ مختلف ہے, یہ پیسہ میں سال بھر تک جمع کرتی ہوں کہ مجھے امام حسین کے نام پہ خرچ کرنا ہی ہے, یہ آپ کو لینا پڑے گا.
تو مولا نے آ کے کیا کہا قبر میں
کہ تمہارے میرے پاس ایک تمہاری قبول شدہ مجلس ہے.
اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے, ایک ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ ایک خطیب ایک غریب آدمی کی مجلس کو چھوڑ کے ایک پیسے والے کی مجلس پڑھنے کے لیے چلے گئے,
اور مجلس پڑھنے کے بعد رات میں آ کے خواب میں دیکھا تو دیکھا امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسی گلی سے تشریف لا رہے ہیں جس گلی میں اس غریب آدمی کا گھر تھا. کہا مولا آپ یہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں تو مجلس میں شرکت کے لیے گیا تھا, تم کیوں نہیں آئے؟ مال دنیا کے ساتھ انقطاع ضروری ہے, کوئی بھی کام, کوئی بھی پروفیشن, کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو, اس مال کے ساتھ جب تک انقطاع نہیں ہوگا اس وقت تک انسان سخاوت کا نور دل میں پیدا نہیں کر سکتا اور در حقیقت قدردانی نہیں کر سکتا رسول اہل بیت کی نورانی تعلیمات کی. قدردانی کرنی چاہیے.
کیا قدردانی کی ہے دنیا والوں نے,
مال دنیا کی پرستش کرنے والوں نے کیا قدردانی کی ہے اہل بیت کی, کہ اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو کھجوریں دی جا رہی ہیں
صدقے کی.
کیا قدردانی کی ہے اس دنیا نے.
جب بھی امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے کہ میرے مولا میرے والد جب بھی راستے میں کسی جگہ قیام کرتے تھے سفر عراق میں کربلا جاتے وقت,
تو ہر مقام پہ جہاں قیام کیا آپ نے فرمایا کہ ان رأس یحییٰ, جناب یحییٰ ابن زکریہ کو یاد فرمایا, ان من حوان الدنیا, دنیا کی پستی کے لیے یہ دلیل ہے کہ جناب یحییٰ ابن زکریہ کا سر, امام سجاد فرما رہے ہیں کہ میرے بابا جس جگہ قیام کرتے تھے کربلا کے سفر میں یہ فرماتے تھے کہ ان من حوان الدنیا, دنیا کی پستی کی یہ دلیل ہے گویا کہ جناب یحییٰ ابن زکریہ کا سر ایک بدکار خاتون کو تحفے میں پیش کیا گیا. اس دنیا کی خاطر کہاں تک انسان دنیا والے پست ہو جاتے ہیں کہ ایک نبی کا سر کاٹ کے دنیا کمانے کے لیے تحفے میں پیش کیا گیا.
یہ قدردانی کی ہے. کھجوریں باٹی جا رہی ہیں اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو. جب یہ قافلہ لٹا ہوا کوفے کے بازار میں پہنچا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ کوفے کی عورتوں نے رونا شروع کیا. میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ تم ہم پہ گریہ کر رہی ہو تو ہمیں مارا کس نے ہے پھر؟ تمہارے ہی لوگوں نے تو ہمیں مارا ہے اور تم ہم پہ گریہ کر رہے ہیں.
یعنی
تو چنانچہ
کھجور تقسیم کی گئی
جناب شہزاد ام کلثوم نے صدقے کی کھجور نے ہٹا کے جناب بچی کے ہاتھ سے ہٹا کے الگ کر دی. فرمایا ان الصدقہ علینا محرمۃ, صدقہ ہم پر حرام ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ام حبیبہ آگے بڑھی. ام حبیبہ آپ کو یاد ہوگا امام حسین کے گھر میں کنیز ہوا کرتی تھی. ام حبیبہ آگے بڑھی, پہچانی تو نہیں شہزادی زینب کو اور شہزادی ام کلثوم کو, مگر بڑھ کے کہتی ہے کہ جو میری کھجوریں ہیں میری والی کھجوریں صدقے کی نہیں ہیں, یہ میں نے نظر مانی تھی, یہ نظر کی کھجوریں ہیں. شہزادی زینب نے پوچھا کہ تمہاری نظر کیا تھی؟ کہتی ہے ام حبیبہ, ارے میری نظر تھی خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنے مولا حسین اور شہزادی زینب کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ جا سکوں. تو شہزادی کہتی ہے ارے تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے تمہاری نظر کو قبول کر لیا, ارے زینب خود اٹھ کے تمہارے شہر میں آ گئی. یہ سنا تو ایک مرتبہ گھبرا گئی ام حبیبہ, ارے کہاں ہے میری شہزادی زینب, کب آئی, مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. روایت کہتی ہے شہزادی زینب نے کہ دیکھا ام حبیبہ کی طرف, فرمایا اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. کہتی ہے کیسے نہیں پہچانوں گی, ارے وہ تو میری شہزادی ہے. شہزادی زینب نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا ارے میں ہی زینب ہوں. جنہیں ابھی بھی ام حبیبہ نہیں پہچان سکی, ارے حق ہے ام حبیبہ کو نہ پہچاننے کا, کہاں شہزادی زینب کو بے مکھنؤ چادر دیکھا تھا, ارے کہاں شہزادی زینب کو رسن بستہ اس کیفیت میں زنجیروں میں بندے ہوئے دیکھا تھا, کہاں دیکھا تو ام حبیبہ نے. چنانچہ کہتی ہے ارے میری زینب کی ایک علامت ہوا کرتی تھی, وہ کبھی اپنے بھیا حسین سے جدا نہیں ہوئی, کبھی بھی حسین سے جدا نہیں ہوتی تھی. یہ سنا تو شہزادی نے نوکے نیزہ پہ مولا امام حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا, ارے وہ حسین کا سر ہے, زینب ابھی بھی اپنے بھیا سے جدا نہیں ہوئی.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, بائلہا پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, تمام علماء ربانیین تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار, تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما, تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما, تمام مومنین جو زندانوں میں ہیں بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں انہیں جلد سے جلد رہا فرما, تمام مومنین جو بیمار ہیں بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, ان تمام مومنین کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما, بائلہ ہماری تمام مشورہ حاجات کو پورا فرما, ہمیں وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الميامين. يا حسين.